السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود ہیں، کچھ حضرات بھی موجود ہیں. اور جو ڈسکشن ہوئی تھی ہماری پچھلے کسی پروگرام میں، ہم نے حقوق نسواں سے متعلق بات کی تھی، عورتوں کے مسائل سے متعلق بھی بات کی تھی، اور کچھ دیگر چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں جن سے کچھ متفرق سوالات جنم لیتے ہیں. آج ہماری نشست متفرق سوالات ہی پر مبنی ہے، اور جو ای میلز میرے پاس آئی ہیں وہ چونکہ اس پروگرام کے تناظر میں جو ہم نے حقوق نسواں سے متعلق کیے تھے، تو میں ابتدا انہی سوالات سے کرتا ہوں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، دو سوالات ہیں جو ای میل پر ہیں، کچھ ای میلز کو بھی شامل کر لیتے ہیں اسی سے حوالے سے جو عورتوں کے متعلق بات ہو رہی. ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے یا کم از کم واقعہ کے صورت میں بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اس کی وجہ عورت تھی. اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا.
یہ چیز تو قرآن مجید نے تردید کی اس کی پوری طرح، اور یہ بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. فاضلہم الشیطان کے الفاظ استعمال کیے، یعنی جو دائیا پیدا ہوا ان کے اندر سے پیدا ہوا، وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کو اس طرف متوجہ کرنے کا کام شیطان نے کیا اور دونوں کے ساتھ کیا، اور دونوں نے ان کی بات قبول کی. تو یہ بات تو قرآن مجید صدیوں پہلے بتا چکا. اس وجہ سے اگر کوئی اب بھی یہ خیال کرتا ہے تو معلوم نہیں اس کی بنیاد کیا ہے، کس طرح خیال کرتا ہے. بائبل کی کتابیں پیدائش سے در حقیقت یہ تاثر پیدا ہوا، اس میں یہ بات اسی طرح بیان ہوئی ہے، اور اس میں عورت کو باقاعدہ مجرم بنا بھی دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ اس کی
تردید کی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ پہلے جو نکاح ہوا کرتا تھا اس میں بس نکاح کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد لوگوں نے تمدن نے ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ایک ڈاکیومنٹ کی شکل بھی دی جائے، تو گویا اس سے پتا چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس پر کوئی زور نہیں دیا تھا، یہ بعد کے تمدن کی ضرورت بنی. تو پھر بعد کے تمدن میں جب نکاح نامے کو ڈاکیومنٹ کیا گیا تو طلاق نامے کو کیوں نہیں کیا گیا ڈاکیومنٹ؟ وہ بھی تو ضرورت ہے.
پہلے تو ذرا ماضی میں چلے جائیے جہاں سے آپ نے سوال اٹھایا. دیکھیے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، گاؤں ہے، اس کے اندر نکاح ہو رہے ہیں، تو وہاں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. یعنی قبیلے کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے بیٹھ کے نکاح کر دیا ہے. یہ ضرورتیں جیسے جیسے پیش آتی ہیں ایسے ہی ہم اقدامات بھی کرتے ہیں.
ٹھیک.
اب آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ مدینے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو چند ہزار کی آبادی کی ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اب تو ایک ایک کانسٹیٹوئنسی آپ کی جو بنتی ہے، ایک محلہ بنتا ہے، وہ لاکھوں افراد پر مشتمل ہوتا ہے. آبادی بہت بڑھ گئی، بہت دور دور تک پھیل گئی، لوگوں کے مسائل کی نوعیت بھی بہت تبدیل ہو گئی. اب ضروری ہے کہ اس میں ریاست مداخلت کرے، چیزوں کو ریگولرائز کرے، اس کے لیے قانون سازی کرے. اب مثلا ہم نے قانون بنایا کہ لڑکی کی یا لڑکے کی عمر یہ ہونی چاہیے. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بچوں کے حقوق تلف ہو رہے تھے، اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، تو ان کے ازالے کے لیے آپ نے قانون سازی کی، پھر آپ نے نکاح نامہ بنایا. میرے نزدیک ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے آپ نے کہا، بلکہ میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو ہم نے وہ طلاق نامہ تیار کر دیا اور تجویز یہ پیش کی تھی کہ آپ اس طلاق نامے کو بھی اسی طرح اسی رجسٹر کا حصہ بنا دیجئے. یعنی جس طرح ایک نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے رجسٹرار کے پاس، ایسے ہی ایک طلاق کا ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے کہ وہ اس طرح زبانی طلاقیں نہیں دیں گے. انہیں یہ معلوم ہوگا کہ انہیں جانا ہے اور وہ جہاں فارم لیں گے. آپ نے دیکھا کہ اب کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ نکاح کا فارم پر کیے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی خفیہ نکاح کرنا چاہتا ہو. یعنی وہ ایک الگ بات ہے. وہ کام مجرمانہ کام تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی کوئی نکاح قانون کے مطابق ہوتا ہے
اس کا لازمی حصہ
مان لیا جاتا ہے. تو یہی چیز جو ہے یہ طلاق کے بارے میں بھی ہو جائے گی، بلکہ ہم نے اس میں پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق تینوں کے الگ الگ فارم بنا کے تجویز کر کے حصہ بنا دیے تھے.
اچھا، ٹھیک.
تو ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے معاملات، معاشرتی معاملات میں لوگ حساس نہیں ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملات اب کس طرح ہمارے گھروں پر، پہلے صرف گھروں خاندانوں پر اثر انداز ہوتے تھے، اب ہمارے بچوں کے لیے دین کو مزے کا بنا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. جی آپ کا سوال.
سر، میرا سوال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یا جو یہودی ہوئے، جو نصارا ہوئے یا جو صابی کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے اگر اللہ کو مانا اور آخرت کے دن کو مانا اور نیک عمل کیے تو تو ان کا سلا ان کے پروردگار کے پاس ہے،
ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی جی ٹھیک.
اور سر میرا سوال یہ کہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا رسالت کا اقرار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری؟
ٹھیک ہے، سوال بالکل کلیئر ہے. جی جاوید صاحب،
تو آپ نے اوپر جتنے مذاہب کا نام گنوایا وہ سب رسولوں کو اور کتابوں کو ماننے والے ہیں. ان کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں میں سے جس نے یہ کام کیا، یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ کے جو مجوس ہیں، وہ لوگ کے جو یہودی ہیں، وہ لوگ کے جو نصرانی ہیں، وہ تو سارے ہی رسولوں کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، فرشتوں کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ایسے ہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ مسلمانوں تم کو آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے.
اگر آپ یہ فرما دیں گے وہ سارے رسولوں کو ماننے والے کتاب، وہ تو اس کا مطلب وہ سارے تو پھر آخرت کو بھی ماننے والے ہیں. لیکن اس آیت میں اسپیسیفکلی کہا گیا کہ اگر تم آخرت کو مانتے ہو، وہ تو ماننے والے ہیں آخرت کو، تو اگر وہ آخرت کو ماننے والے ہیں پھر بھی آیت میں کہا گیا اگر آخرت کو مانتے ہو تو اسی طرح رسولوں کا بھی کہنا چاہیے.
اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں رسولوں کے ساتھ نسبت یا ان کو ماننے کے بعد ہماری شناخت بنتی ہے. مثلا ہم میں سے جس آدمی کو بھی آپ پوچھیں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کے بندے خدا کو سچے دل سے مانو، اچھا عمل کرو، آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. تو وہاں پر جو آگے بیان کیا گیا ہے وہ ابتدائی ایمان نہیں ہے بلکہ حقیقی ایمان ہے. یعنی وہ لوگ یہ جو پیغمبروں کی امتیں ہیں ان کا نام لے کے کہا ہے کہ ان کو حقیقی ایمان اللہ پر لانا. ویسے تو وہ سارے اللہ کو بھی مانتے ہیں. حقیقی ایمان، سچا ایمان اللہ پر لاؤ، اچھا عمل کرو اور قیامت کے دن کی جواب دہی کے لیے تیار ہو، یہی دین کی دعوت. تو پیغمبروں کی امتوں کو وہاں خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبروں کو محض مان لینے سے، ان سے تعلق پیدا کر لینے سے نجات نہیں ہونی. نجات اللہ پر سچے ایمان، آخرت پر سچے ایمان اور اچھے عمل سے ہونی. یہ بہت
جو حقیقی ایمان لے کے آئے گا تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے کرے گا؟
یہ ایک دوسرا سوال ہے. یعنی یہ اب رسالت کا سوال نہیں ہے، یہ سوال یہ ہے کہ جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں
جی،
تو ان لوگوں کے اب محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا
جی؟
تو جس آدمی کو بھی آپ کسی پیغمبر کی دعوت پہنچائیں گے اور وہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دے گا وہ تب مجرم ہوتا ہے. تو وہاں جرائم نہیں بیان ہو رہے.
اچھا.
یعنی وہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ ایمان اللہ پر بھی لے آئے، آخرت پر بھی لے آئے، کہ قتل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب معلوم ہے نا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے مومن، سچا مومن، وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے. اب یہ وہاں نہیں بیان ہوا.
جی.
تو کسی سچے پیغمبر کو سچا پیغمبر مانتے ہوئے اس کا انکار کرنا، یہ من جملہ جرائم ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہوں گے ان پر تو اتمام حجت ہوا ہی تھا نا، ان کو تو پتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی.
جی، ان پر اتمام حجت جب ہو گیا پھر ان کو سزا بھی دی گئی. ان کو دنیا میں بھی سزا دی گئی، ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی. لیکن جب اتمام حجت ہو گیا، یہ گفتگو جس وقت ہو رہی ہے اس وقت اتمام حجت کی ابتدا ہوئی.
ٹھیک.
وہ اتمام حجت ہونے کے بعد پھر سورہ توبہ نازل ہوئی، اور سورہ توبہ میں پھر یہ بتایا گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے.
جی سر، ایک سوال اور میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. سر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں، اس سے لگتا ہے کہ ہم بہت فری ہیں. اس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں. لیکن اللہ کے ہاں جو ہمیں جس طریقے سے ڈیل کیا جانا ہے آگے جا کے، وہ یہ ہے کہ یا تم نے پاس ہونا ہے یا تم نے فیل ہونا ہے. یعنی اس میں آ کے لگتا ہے کہ یہ تو بہت اسٹرکٹ بات ہے. یعنی میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بچے پاس ہوتے ہیں، کچھ بچے فیل ہوتے ہیں، کچھ بچے درمیان میں بھی ہوتے ہیں. وہ پاس ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ امتحان میں نہیں بیٹھ پاتے، یا وہ امتحان نہیں دیتے، یا وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے امتحان میں بیٹھنا ہی نہیں. تو اللہ نے ایسا انسانوں کے ساتھ نہیں کیا، لگتا ہے جبر کا معاملہ ہو گیا. میں اس کے رحمانیت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جبر کر دیا اللہ نے. میں اگر کہوں کہ نہیں میں نے امتحان میں بیٹھنا ہی نہیں، مجھے نکال دو یہاں سے، میں دینا ہی نہیں چاہتی امتحان، یہ مجھے چوائس ہی نہیں دی اللہ نے. یہ کیا کیا اللہ نے؟
اللہ تعالیٰ کو تو اصرار ہے کہ چوائس آپ کو دی گئی تھی. سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو، تمام انسانوں کو پیدا کر کے، جو اصل انسان ہے، یعنی یہ تو ہمارا قالب ہے نا، اس میں اصل شخصیت آتی ہے، اصل انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ چاہیں تو اس اختیار اور ارادے کی امانت کو اٹھائیں اور چاہیں تو انکار کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین آسمان پہاڑوں اور دریاؤں نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اٹھا لیا. تو ہم نے یہ اختیار اور ارادے کی جو طاقت ہے یہ اپنے چوائس سے لی ہے, اپنے انتخاب سے.
ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب ہوا.
جی ہاں, اس کو آپ کے شعور سے اس لیے محو کر دیا گیا ہے کہ پھر امتحان ہو نہ سکتا. لیکن جس وقت آپ کو مواخذے کے لیے کھڑا کیا جائے گا,
اس وقت بتایا جائے
جب نتیجہ نکلے گا تو پھر آپ کی اس یادداشت کو آپ کے سامنے لے آیا جائے گا.
جی
میرا احساس ہے جی کہ مرد اور عورت کی جو بحث ہے یہ بسا اوقات خلط مبحث کا باعث بنتی ہے. اس کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام نے رشتوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ مرد کا یہ حق ہے, ماں کا یہ حق ہے, شوہر کا یہ حق ہے, تو یہ کیا مسئلے کو سلجھانے کے لیے زیادہ مدد نہیں کرے گی ہمارے؟
نہیں, بالکل درست آپ نے صحیح فرمایا. اس لیے میں, آپ دیکھیے میری تو البیان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس میں تو ترجمہ ہی یہی کیا ہے, یعنی یہ بتایا کہ یہ اصل میں شوہر اور بیوی کا رشتہ زیر بحث ہے, یہ مرد اور عورت کا رشتہ زیر بحث نہیں ہے. یعنی میری ماں ہی جس وقت گھر میں ذمہ داریوں کی مالک بن جاتی ہے تو اس وقت وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں بے شمار گھرانوں میں مائیں ایسی حکومت کرتی ہیں اور برسوں تک, بلکہ اس حکومت کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ تو کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں. جب میاں اور بیوی کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے, یہ ایک رشتہ ہے. وہی رشتہ کسی دوسرے رشتے میں بدل جاتا ہے تو اس کے قانون بھی بالکل بدل جاتے ہیں. یعنی یوں تو نہیں ہے کہ ماں بیٹے کو قوام مانے گی, یہ تو کہیں نہیں.
صحیح ہے,
ماں قوام ہو جاتی ہے, گھر کی مالک ہو جاتی ہے, فیصلے وہ سناتی ہے. ہمارے ہاں تو بلکہ اب اس سے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, راستے نکال رہے ہیں. اس لیے کہ عام طور پر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب مثلا شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ماں ہی باقی رہ گئی, تو گھر کو جس وسعت کے ساتھ باپ چلاتا ہے, عام تجربہ یہ ہے کہ ماں کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں, اس کی اپنی نفسیات کے لحاظ سے مشکلات ہو جاتی ہیں.
جی جناب,
واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ ایز این انڈیویجول ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہر وہ چیز, ہر وہ بیماری جس کا آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. تو فرقہ واریت کا سبب جو ہے وہ نہ مذہب ہوتا ہے, نہ کوئی کتاب ہوتی ہے, نہ کوئی ماضی ہوتا ہے, نہ تاریخ. اس کا سبب جہالت ہوتی ہے ہمیشہ. آپ جہالت کو دور کریں, اس کو ٹارگٹ کریں. جہالت کیسے دور ہوتی ہے؟ چیزوں کو علم بنا کے پڑھائیں. جہالت دور ہوگی پھر تو بندی بھی دور ہو جائے. آپ مجھ سے پوچھیں اور میرے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کریں کہ تم فلاں فرقے کے تو نہیں ہو, تو میں اس کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہوں. یہ چیز کس چیز نے پیدا کی ہے؟ یہ اس علم نے پیدا کی ہے جس کے حاصل کرنے کی خدا نے مجھے توفیق دی. یعنی یہ مجھے پتا چل گیا کہ میرے لیے مذہبی شناخت ایک ہی ہے, وہ مسلمان ہے. یعنی میری 10 شناختیں ہو سکتی ہیں دوسری, میرا ایک نام ہے, میری ایک خاندان ہے, میری ایک برادری ہے, میرا ایک ملک ہے, میری ایک قوم ہے, میں ان سب کے حوالے سے پہچانا جاؤں گا. لیکن جب مجھ سے مذہبی شناخت کا سوال ہوگا تو ایک ہی, اور وہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمان. تو یہ چیز جب واضح ہو جائے گی کہ میں اس مذہبی شناخت میں جو خدا نے میری قائم کر دی ہے میں کوئی شراکت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو پھر پابندی ختم ہو جائے گی.
سر وراثت کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا, کیا انسان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ وصیت کر دے کہ جو میرا مال ہے وہ میرے بیٹے بیٹی اور بیوی میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے؟
ان کو بٹھا کے ان سے دستخط لیں کہ وہ ایکولی ڈیوائیڈ کروانے کے لیے تیار ہے, آپ کو کیا حق ہے؟ خدا نے ان کے حصے مقرر کر دیے, آپ کا حق کے وصیت ختم ہو گیا, وہ اب صرف ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر ہے.
سر ایک دفعہ آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جیسے بیوی کو 1/8 کی جگہ اگر بندہ چاہے تو اور زیادہ دے سکتا ہے.
کیسے؟ یعنی ایک آدمی اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت کل ایسی ہو سکتی ہے کہ جو میرے ہی ساتھ وابستگی کے نتیجے میں پوری ہوگی, تو وصیت کر دے. یہ وصیت پہلے آپ کریں گے, پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کسی ضرورت کی بنیاد, میں نے اس کی کئی مثالیں دی تھی. آپ کی ایک بیٹی ہے خدا نخواستہ متعلقہ ہو گئی, کوئی بیٹا ہے معذور ہو گیا, کسی بیٹے کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی, وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا. اس طرح کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں کسی کی بھی, ان کی بنیاد پر پہلے آپ وصیت کریں گے. یہ وصیت کا حق آپ کو دیا گیا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے, خدمت کی بنیاد پر ہے. رشتے کی بنیاد پر حق انسان سے چھین لیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیوں کے تجربے سے معلوم ہوا کہ انسان انصاف کر ہی نہیں سکتا. یعنی صدیوں تک صرف بڑے بیٹے کو دیتا رہا انسان. یہ جس انسان کی آج آپ بات کر رہے ہیں یہ ابھی تھوڑا عرصہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے جو اب اس طرح ہی گفتگو کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی قانون بنایا ہے. ضرورت کو میں جانتا ہوں, خدمت کو میں جانتا ہوں, کس بچے نے کی ہے. سارے بچے چھوڑ کر چلے گئے, ایک بچے نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی, یا کسی بچی نے یہ کام کر ڈالا. تو جس نے کوئی خدمت آپ کی ہے یا ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت اور خدمت کو سامنے رکھ کے پہلے وصیت کرے. عورتوں کے بارے میں نے اس کی عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں, ہر معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے, ہمارے معاشرے میں عام طور پر اگر آپ نے دو چار پانچ دس شادیوں کے تجربات نہیں کیے, آپ کی بیوی ہے اور آپ اسی بیوی کے ساتھ زندگی وفاداری سے بسر کر رہے ہیں, تو آپ کی وفات کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں شادی کرنے کے لیے, بہت کم. یعنی ہمارے ہاں تو انتہائی کم تناسب ہے. عورت عام طور پر اسی مرد کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے اپنی زندگی گزار دیتی ہے. میں محض ازراہ لطافت عرض کر رہا ہوں کہ ایک موقع کے اوپر جب ایک باہر کے ملک میں شناختی کارڈ بنانے کے لیے مجھے اور میری اہلیہ کو جانا پڑا, تو جب یہ بتایا گیا کہ یہ شادی 1977 سے چل رہی ہے, تو وہ آدمی 5-7 منٹ تک خوش ہوتا رہا. یعنی یہ بھی کیا خبر ہے کہ 1977 سے کامیابی کے ساتھ شادی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں عورتیں بالکل بیار و مددگار ہو کے رہ جاتی ہیں, یعنی ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. یہ روایتی نہیں ہے, میں ایسی آپ کو دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی خاتون, لیکن وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ اسی مرد کے نام پر بیٹھی ہوئی اپنی زندگی بسر کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی اس طرح کی صورتحال کے بارے میں یہ ضرور وصیت کریں کہ اگر یہ شادی نہیں کرتی, اور ہمارے معاشرے میں کوئی شادی کرنا آسان کام بھی نہیں ہے, معاشرتی حالات ایسے ہیں, اگر یہ دوسری شادی نہیں کرتی تو پھر یہ ذمہ داریاں میں اپنے اوپر لے رہا ہوں, اس کے لیے میں یہ وصیت کر رہا ہوں. تو یہ وصیت ضرورت کے لیے کی گئی ہے, معاشرتی حالات کے لیے کی گئی ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا حق انسان کا صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ اول تو کس بنیاد پر کرے, کس ریشو سے کرے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا, آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ دیا لڑکے اور لڑکیاں, مجھے بتائیے والدین کو کیوں نظر انداز کر دیے, پالا ہے پوسا ہے انہوں نے, اچھا ان کا تناسب کیا ہوگا اس سے کا ذرا بتا دیں. اچھا جو تناسب آپ بتائیں گے اس کا ریشنل کیا, دلیل کیا اس کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وصیت کا حق آپ کو دے دیا, آپ کی وصیت سے جو بچے گا اس میں سب کے حق خود قائم کر دیے, اور اس قائم کرنے سے پہلے بتایا کہ میں نے یہ کس بنیاد پر قائم کیے, وہ انصاف کی بنیاد بتائی, یہ بتا کے میراث کا قانون مکمل ہو گیا. تو اب آپ نے جو اپنا حق استعمال کرنا ہے وہ پہلے کر لیجیے, اس لیے کہ ہم کئی صدیوں تک آپ کے ہاتھ میں اختیار دے کے دیکھ چکے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں.
سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا روحانی ترقی اور نفس کی پاکیزگی ایک ہی چیز ہے؟
نہیں, یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے نفس کی جو پاکیزگی اللہ کو مطلوب ہے, یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم اپنا پاکیزگی کا کوئی الگ تصور قائم کریں, وہ انسان کرتا رہتا ہے, لیکن نفس کی وہ پاکیزگی جو اللہ کو مطلوب ہے, جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہو, اللہ چاہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کا قیامت میں فیصلہ ہو, جس پر آپ کے جنت کے درجات کا انحصار ہے, اس پاکیزگی کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا نسخہ, کہ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کے دو حصے, ایک حصے کا تعلق ایمان اور اخلاق سے, یعنی آپ کو کیا چیزیں ماننی چاہیے اس پاکیزگی کے لیے. یہ دیکھیے یہاں پہ بھی پاکیزگی کا لفظ مناسب لفظ ہے. یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ علم کی پاکیزگی, یعنی آپ کے علم اگر ماننے میں شرک سے آلودہ ہو گیا ہے تو وہ غلاظت میں آلودہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ایمان میں پاکیزہ ہونا ہے ان چیزوں کو مان کر, اور آپ کو اخلاق میں پاکیزہ ہونا ہے ان بنیادی چیزوں کو اپنا کر. اس کے بعد کچھ قانون کی چیزیں, یعنی یہ دو ہی اجزاء ہیں, ان کو آپ کو یہ نسخہ ہے. اب جو پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نسخے کو استعمال کرنا ہے نا, اس کو استعمال کرنے کے لیے انسان میں آمادگی پیدا کرنا, اسے کسل مندی سے نکالنا, اس کے اندر انشراح پیدا کرنا, اس کی طبیعت میں جو قبض پیدا ہو جاتا ہے اسے دور کرنا, اس کے لیے مادی ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں اور نفسی یا روحانی ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جتنا ادھر کا عمل ہوگا, مطلب یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے, روزہ آپ نے رکھنا ہے, آپ نے کسی آدمی کے ساتھ سچائی کو اختیار کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آمادگی پیدا کرنے کے عمل میں کوئی رکاوٹ پڑ گئی ہے, تو یہ اب دینی ذرائع نہیں ہے. یہاں آپ مادی ذرائع, علمی ذرائع, جو بھی چاہیں استعمال کریں. اس سادہ مثال لے لیجیے، وہ یہ ہے کہ بہت دل اڑا ہوا ہے، سر میں سخت درد ہو رہا ہے، نماز میں الفاظ بھی ٹھیک زبان سے نہیں نکل رہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ نے کہا جی میرے پاس یہ گولی کھا لیں، تو اب یہ گولی کوئی دین نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ دین کے لیے بہت اچھا نکلا، سر درد دور ہو گیا، بہت خوشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو آپ کو بعض روحانی یا نفسی مشقیں بتائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ
جو تسبیحات لوگ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مطلب
وہ دیکھیے بات یہ، انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا، آپ اگر اچھا سوال کیا آپ نے، میرا خیال ہے کچھ حقائق کی وضاحت آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے جتنے بھی آپ نفسی علوم کے مذاہب ہیں، مثلا بدھ مت ہے، بدھ مت کی خانقاہوں میں جس طرح تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح ہندو مت ہے، اس کی جو خانقاہیں آشرم ہیں ان میں تربیت کی جاتی ہے، اس تربیت کے آپ تمام نصابات کا مطالعہ کریں تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ تین چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ تربیت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو توجہ کے ارتکاز کی تربیت دی جائے، یعنی انسانی ذہن منتشر سا رہتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی اس کے اندر خیالات بھی ایک دوسرے سے گڑ مڑ ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کی توجہ کا ارتکاز پیدا کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ انسان کے اندر برے خیالات و جذبات پہلے آتے ہیں، عمل ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے، تو برے خیال، برا ظاہر ہے کہ ہر ایک کے نزدیک الگ ہو سکتا ہے، تو برے خیال کو پیدا ہونے سے کیسے روکنا ہے، اس کی مشق کرائی ہے۔ تیسرے یہ کہ آپ کو یہ اپنے نفس کا تنہائی یا خلوت میں تجزیہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جائے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب کانسنٹریشن مثلاً پیدا کرنی ہے، جو پہلا مرحلہ ہے، اس کے لیے کچھ الفاظ زبان سے نکالنا، جس کو آپ تسبیحات پڑھنا کہتے ہیں، وہاں کچھ اور الفاظ ہوں گے، کسی کے یہاں کچھ اور الفاظ ہوں گے، کہ آپ ان کو بار بار دہراتے رہیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاص طرح کا آپ کے اندر ارتکاز پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ارتکاز پیدا کرنے کے ساتھ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی بڑے پاکیزہ ہیں، ان میں میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس سے ایک خاص طریقے کا انبساط بھی طبیعت میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ تدبیریں ہیں جس طرح ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، ماہرین نفسیات تجویز کرتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی یا نفسی علوم کے ماہرین کرتے ہیں۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی یہ حقیقت میں گولی ہے جس سے آپ سر درد دور کر رہے ہیں، نیند سے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، وہاں سے دین شروع ہو جائے گا۔
سر، دین کے حوالے سے بڑے اسپیکٹرم میں تین طرح کے رویے میں نے دیکھے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، جو بھی ہے دین ٹھیک ہے، کریں، دل چاہے گا تو مان لیں گے، نہیں تو نہ سے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی ہمیں اچھی چاہیے اور اس کے ساتھ دین بھی ہو جائے، یعنی رخ دنیا کی طرف ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دین بھی ٹھیک ہے، ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ بہت کم ہے جو دین، یعنی آخرت رخی دنیا جسے کہتے ہیں نا، اس کی طرف کھڑے بہت کم لوگ ہیں۔ تو موسٹلی وہ من چاہی زندگی اور رب چاہی زندگی، وہ جو حمید الدین خان صاحب کا یہ ٹرم ہے کہ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں، رب چاہی زندگی چاہنا چاہیے۔ تو سر، یہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس میں عام طور پر بہت زیادہ لوگ ہیں جو پائے جاتے ہیں، ان کو کیسے اس شفٹ کی طرف لایا جائے کہ آپ آخرت کو سامنے رکھیں اور زندگی کمائیں، انسٹیڈ آف یہ کہ آپ اپنے سامنے دنیا کو رکھیں اور بیچ میں آخرت بھی آ جائے تو اس کو لے کے چلیں۔ سر، اس کو کیسے مینج کیا جائے؟
بات یہ کہ انسان اپنے تمام رویوں کی بنیاد اصل میں اپنے علم پر رکھتا ہے، تو اگر آپ آخرت کو انسان کے علم میں وہ اہمیت بخشنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہونی چاہیے، تو وہ آپ سے اپنی ترجیحات بھی درست کر لیں۔ یعنی اگر میرے سامنے آخرت محض ایک موروثی عقیدہ ہے، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہارے ایمانیات کی فہرست کیا ہے، تو آخرت بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اگر معاملہ اتنا ہی ہے تو یہ کبھی میری ترجیح بنی نہیں سکتی۔ لیکن اگر آخرت کا علم شعوری علم ہے، یعنی میں نے سمجھ کر جان کر اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، میری یہ زندگی ایک امتحان کی زندگی تھی، مجھے موت کے بعد ایک نئی دنیا میں اٹھنا ہے، میری اس دن اپنے پروردگار سے ملاقات ہونی ہے، میرے یہاں کے عمل کی بنیاد پر میری اس زندگی کی بہتری یا خرابی کا فیصلہ ہونا ہے. یہ چیز میرا علم بن گئی، میرا شعور بن گئی، میرا احساس بن گئی، تو یہ میری ترجیح بھی بنے گی. اسی وجہ سے قرآن مجید نے جو لفظ اختیار کیا وہ یہ نہیں اختیار کیا کہ تم سے دنیا کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہیں، بل تو سرون الحیات الدنیا، یعنی تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے نہ کہ دنیا ہونی چاہیے. تو ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جو ہمیں امتحان جس میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے چھوڑ کر کہیں تپسیا کرنے کے لیے جنگل میں نہیں بیٹھنا. دنیا کی زندگی کے اندر مجھے ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں ایسی آلودگی تو نہیں رکھتا کہ میں آخرت میں پاکیزگی کے امتحان میں ناکام ہو جاؤں. تو آپ دیکھیے کہ کن معاملات میں رکھنا ہے، گن کے قرآن مجید نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کو ہر موقع پر خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بدن میں آلودگی نہ ہو، آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اخلاق میں آلودگی نہ ہو، آپ کو خیال رکھنا ہے آپ کے خرونوش میں آلودگی نہ ہو. تو آخرت کی قیمت کیا ہے؟ یہ آلودگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ آپ کو دینی ہے. آخرت آپ کا اصل مسئلہ بنتی اس وقت ہے جس وقت اس ریلیشن کو آپ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑی تعداد، تو اس بہت بڑی تعداد کا بھی جائزہ لے کے دیکھیے. اس کے لیے مذہب ایک موروثی چیز ہے، موروثی شناخت کا مسئلہ ہے. میں آپ کو آپ کے معاشرے میں، جو میرا بھی معاشرہ ہے، ایسے دسیوں لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جو دانشور ہیں، بہت اسلام کے بارے میں طنز و تاریخ کا طریقہ اختیار کریں گے، مذہب کے بارے میں بہت انحراف پر کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ مذہبی شخصیات کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، پیغمبروں کے بارے میں بھی ان کا خیال یہی ہوگا کہ یہ تو اصل میں اپنے اپنے زمانے کے ریفارمر تھے، کو خدمت انجام دے دی اچھی یا بری، چلے گئے. لیکن ان سے آپ سوال کریں کہ آپ اس کا اعلان کریں گے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے. شناختی کارڈ میں بھی انہوں نے نام اپنا لکھوایا ہوا ہوگا، پاسپورٹ پر بھی یہ درج کروایا ہوا ہوگا. اچھا، مرنے کے بعد بھی ان کو بہت اس بات کا خیال ہوگا کہ جنازہ ہونا چاہیے اور تدفین ہونی چاہیے. تو انسان اصل میں ایک معاشرت کی وجود ہے اپنی ذات میں، تو وہ اس طرح سے کسی مذہب کو اختیار کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کلچرل چیز ہوتی ہے بنیادی طور پر. تو کلچرل چیز اگر مذہب ہے تو یہی رویے ہوں گے، لیکن اگر وہ آپ کا شعور بنا ہے، احساس بنا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ دن رات تگود کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب موجودہ یونیورسٹیوں کی تعلیم میں میں نے خود اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کا جینا حرام ہوا ہوتا ہے. کس لیے؟ وہ ایک مستقبل ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو ان کے شعور کا حصہ ہے. تو آپ آخرت کو بھی ان کے شعور کا مستقبل بنا دیں تو اس کے بعد ترجیح بھی قائم ہو جائے گی.
جاوید صاحب، ایک کوشچن آیا ابھی روحانیت پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے مختلف پروگراموں میں تصوف اور اسلام کو متوازی دین بیان کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟
نہیں، میں نے کسی پروگرام میں تو اس کو کبھی موضوع ہی نہیں بنایا، یہ میری کسی تحریر کا حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیے، اصول میں بات کو سمجھ لیجیے. اصولی بات یہ ہے کہ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب نام ہے پیغمبروں کے ذریعے سے ملنے والی تعلیم کا. اور یہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے تعلیم ملتی ہے، یہ تعلیم محفوظ تعلیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ کیسے میں پہرے لگاتا ہوں، کس طرح ایک محفوظ جگہ سے میرا کلام آتا ہے، کس طرح وہ پیغمبر تک پہنچتا ہے، اور پھر میں کیسے اس کی حفاظت کرتا ہوں.
ٹھیک،
یہ تعلیم ہے جس کا نام اسلام ہے. اس کے مقابل میں اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا سے براہ راست رابطہ ہے، ہم وہاں سے پاتے ہیں جہاں سے پیغمبر پاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے یہ متوازی ہے یا نہیں؟
نہیں، مگر
میں نے یہ اصول بیان کیا ہے.
مگر یہ مبشرات کے بارے میں تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تو اگر کسی شخص کو مبشرات آتے ہیں، خواب آتا ہے، خواب میں وہ کوئی ہدایت
اپنے گھر میں رکھے، ہدایت کہاں سے پائے گا؟ مبشرات کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بشارت مل گئی آپ کو، یعنی آپ کو یہ بشارت مل گئی کہ بھائی آپ کو فلاں اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا، یہ چیز دے گا، تو اپنے گھر میں رکھیے اس کو. جو دین، جو دعوت، جو پیغام، جو خدا کی بات، جو ہدایت تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ آ گئی، بلکہ اس اعلان کے ساتھ آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین پایا تکمیل کو پہنچا دیا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا، اور یہی اب تمہارا دین ہے، میری نعمت پوری.
جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت آ گئی، اس میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک اس میں باطنی معنی بھی ہیں، اور آپ کی نظر ظاہری معنوں پر ہے اور کسی اور کی باطنی معنوں پر ہے.
جو بھی کوئی معنی بیان کرنا چاہتا ہے، اس کو قرآن مجید کے الفاظ سے دلیل دینی پڑے گی نا اس معنی کی. یعنی اگر وہ باطنی معنی الفاظ کے ذریعے سے حاصل ہو گئے ہیں، تو تو الحمدللہ سر تسلیم کم. میں نے ایک مقام پر لکھا ہے نا کہ یہ قرآن مجید کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ یہ قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، وہ حکم بن کر آیا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے. یہ سب باتیں قرآن مجید نے کہہ دی ہیں. اچھا اب آپ نے کوئی باطنی معنی دریافت کی ہے، کسی صاحب نے کوئی روایت پائی ہے، کسی شخص کے سامنے کوئی عرب کا قدیم قصہ ہے، کوئی آدمی کو قدیم صاحب کی بات کر رہا ہے، خود میں نے اصول و مبادی بیان کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بیان کر دی. آپ ان میں سے ہر چیز کو لے کے آئیے، آپ کے باطنی معنی سر آنکھوں پر لائیے اور قرآن مجید کے الفاظ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے. اگر وہ الفاظ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے باطنی معنی کے ساتھ اندر داخل ہو سکتے ہیں تو آپ کو سلیوٹ، اور اگر وہ الفاظ اجازت نہیں دیتے تو اپنے گھر لے جائیے. تو اس وجہ سے آپ کو آنا تو اسی دروازے سے ہے نا، وہاں سے آئیے جو معنی بھی آپ لے کے آ رہے ہیں.
سر یہ اسپرچولیزم اور صوفیزم، سر میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا یہ بہت مختلف کوئی چیز ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ ایک ہی طرح کی، اسی کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے جو اسپرچولیزم میں ہم دیکھ رہے ہیں.
کوئی تبصرہ کرنے کے اصولی بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا. یہ انتخاب کیسے ہوتا ہے اس کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو سیدنا موسیٰ کے انتخاب میں دیکھ لیجیے. یعنی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو سفر کر رہے ہیں، کوئی خواب و خیال میں نہیں ہے، 8-10 سال کے بعد وطن جانے کا فیصلہ کیا ہے، سرد رات ہے، تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں سے آگ لے لے تاپنے کے لیے، یا شاید کوئی آدمی رہنمائی کر دے. آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں، پیغمبری کا خلعت پہنایا جا رہا ہے، یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، جائیے جا کے ادا کیجیے. پیغمبری جو ہے وہ یا خدا کی طرف سے محبت ربانی ہے، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اور ذمہ داری دے دیتا ہے. وہاں سے ہمیں دین ملتا ہے، مذہب ملتا ہے. اس کو ایک طرف رکھ دیجیے، اس کی سند ہی پیغمبر ہے. اس لیے دیکھیے میں نے اپنی کتاب میزان کے بالکل پہلے پیراگراف کو ختم کہاں کیا ہے، دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر قیامت تک محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے قول، فعل، تقریر، تصویب سے اب دین معلوم ہوگا. دین کے معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ باقی ہی نہیں رہا، یہ ایک باب بند ہو گیا. اس کے بعد اس طرف آئیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چلے کر کے، مراقبے کر کے، ہم ریاضتیں کر کے، ہم یوگا کر کے، ہم میڈیٹیشن کر کے ہم نروان حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے اوپر انکشاف ہو جاتا ہے حقائق کا، ہمارا آسمان کے ساتھ، ملایالہ کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جہاں سے پیغمبر پاتے رہے ہم وہاں سے براہ راست پانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. اب اس کا نام آپ جو جی چاہے رکھ لیجیے، یعنی یہ حقیقت تو ایسے ہی رہی نا کہ آپ نے ذریعہ جو ہے خدا سے پانے کا وہ اس ذریعے کی بجائے ایک دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا. جب آپ دوسرا ذریعہ اختیار کریں گے تو از راہ کرم ان دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. وہاں سے آپ کو کیا ملے گا وہ ہم نہیں جانتے، یہاں سے کیا ملتا ہے اس سے ہم واقف ہیں، وہ ہمیں مل چکا ہے اللہ کی کتاب کی صورت میں. تو جب یہ چیز، یعنی یہ جو تصور ہے، یہ نقطہ نظر ہے نا، یعنی ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا کے تمام مسائل کو عقلی استدلال سے سمجھ لیں گے، مان لیں گے، جان لیں گے، ارے اس سے فلسفہ وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ زندگی کے حقائق میں حقیقت اولا تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بعض ریاستوں کے ذریعے سے ہم اپنے اس بدن کی تحلیل کرتے ہیں، باطن میں اترتے ہیں، اس سارے باطن کے نتیجے میں ہمارا اوپر تعلق قائم ہو جاتا ہے، اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، ذات بحث سے ہوتا ہے، کائنات کی حقیقت سے ہوتا ہے، روح جہاں سے ہوتا ہے، یہ تعبیریں ہیں مختلف. ان سب تعبیروں کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے ایک ہی. اچھا اب وہ چیز جو ہے وہ ایک تہذیب میں جائے گی تو ایک نام اختیار کر لے گی، دوسری تہذیب میں جائے گی تو دوسرا نام اختیار کر لے گی. اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ عالمگیر بسب ہے، لیکن پیرالل متوازی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ حقیقت کو پانے کا ذریعہ ہی مختلف ہو گیا ہے. وہاں ذریعہ کیا ہے؟ خدا نے فیصلہ کیا کہ میں سیدنا موسیٰ کا انتخاب کر رہا ہوں، اب میرا دین میری ہدایت لے کے یہ جا رہے ہیں، میں مسیح کا انتخاب کر رہا ہوں علیہ السلام یہ جا رہے ہیں، میں محمد الرسول اللہ کا انتخاب کر رہا ہوں یہ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی آپ دیکھیے سورہ جن کے آخر میں کیا کہا کہ میں جب انتخاب کر لیتا ہوں تو اس ہستی کے گرد، یعنی جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، پہرے لگا دیتا ہوں کہ کہیں کوئی غلط چیز داخل نہ ہو جائے. جب یہ آسمان سے آتی ہے تو اس موقع کے اوپر جنات کہتے ہیں کہ ہمیں کھدیڑ دیا جاتا ہے، شعب ثاقب کی بارش ہوتی ہے. اس طرح وہ پیغام آتا ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں. تو اب دو ہی شکلیں رہ گئیں، ایک صورت یہ رہے گی کہ کوئی آدمی ادھر سے پائی جانے والی چیز کو ثابت کر دیں کہ یہ اصل میں ادھر جو کچھ موجود ہے اس کی تعبیر ہے یا اس کے مطابق ہے تو سر تسلیم فم اچھی بات ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ اگر اس کے مقابل میں پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے مناسب لفظ متوازی ہے، کوئی اور لفظ ہے نہیں۔
سر میں سر کی بات سے متفق کرتی ہوں کہ سر نے کہا کہ ہمیں رشتوں پر توجہ دینی چاہیے دن کہ ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کریں، پر سر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہی اسی صورت رکھی گئی ہے کہ جب عورت ایک پیدا ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے تک اس کے بڑے ہونے تک وہ ایک ڈومیننٹ سوسائٹی میں ہوتی ہے، مطلب ڈومیننٹ ہوتی ہے انڈر، مطلب کہ بچپن سے لے کر اس کو والد صاحب کا خوف ہوتا ہے، پھر تھوڑی بڑی ہوتی ہے جوان بھائیوں کا خوف ہوتا ہے، پھر شادی کے بعد وہ شوہر کا خوف ہوتا ہے، اس کے بعد جب ایون تو بڑھاپے میں بھی آ کر جوان بیٹوں کا خوف ہوتا ہے، تو پھر آخرکار اسی خوف میں آ کر مر جاتی ہے۔ مطلب کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ابھی ہم یہ بات ہو رہی تھی کہ اکانومیکل صورتحال پہ کہ عورت بھی اتنا کمائے مرد بھی اتنا کمائے، جب ہماری عورت کی ابالشمنٹ ہی اتنی اکولی نہیں ہونی، مطلب مس نے بات کی تھی کہ کو ایجوکیشن کے طور پر کہ عورت کی جو تعلیم ہے وہ الگ اداروں میں ہونی چاہیے، مطلب کہ ان کو الگ طریقے سے پالا پوسنا چاہیے، ان کی پرورش الگ طریقے سے ہونی چاہیے، جب ہم دونوں کو ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم پر لا کر پال نہیں سکتے، ان کی پرورش نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بنے، وہ ایک ذمہ دار شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک انسان کے طور پر سامنے آئے اس بات کی تقاضا کرتے ہوئے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہم اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اتنی خود عدل کا سبق دیتا ہے یا انصاف کا سبق دیتا ہے، پھر ہم کیوں اتنے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں معاشرے طور پر؟
ٹھیک ہے جی،
آپ نے فرمایا کہ آپ کو ان سے اتفاق ہے، ہمیں آپ سے اتفاق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال کو دور کرنے کے لیے رد عمل کی نفسیات سے کچھ نہیں بنے گا، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کو تعلیم دینی ہوگی، اچھی تعلیم سے ہی در حقیقت وہ سب چیزیں دور ہوں گی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ دور ہم نے دیکھا ہے جس میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹوں کے مقابلے میں امتیازی سلوک ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں، پہنانے کے معاملے میں، تعلیم دینے کے معاملے میں، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت دور دراز علاقوں میں آپ جائیں تو آپ کو وہ ساری روایات ویسے ہی مل جاتی ہیں، بلکہ قریبی علاقوں میں مل جائیں گی، یعنی شہری زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ جو سماجی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی ایک تبدیلی وہ ہے کہ جو مثلا آپ کو قانون بنا کے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، جو سماجی تبدیلی ہے یہ ہمیشہ تدریج سے آتی ہے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں سماج کی توڑ پھوڑ سے تبدیلی کی ابتدا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو ہم جس چیز کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابل میں اس سے زیادہ بڑا فتنہ پیدا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کو سمجھیں، اپنے معاشرے کو سمجھیں۔ یہ جو آپ نے تصویر کھینچی ہے بڑی حد تک ٹھیک ہے، یعنی مستثنیات بھی ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بڑی حد تک یہ ٹھیک ہے تصویر۔ اس تصویر کو اب ہم نے تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ یہ دیکھیے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں گھر میں بیٹھ کے تو نہیں کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں۔ یہ ایجوکیشن کا عمل بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گاؤں میں جانا چاہیے، ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹڈی سرکل قائم کرنے چاہیے، ہمارے ہاں یہ کام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے، ان کا نیٹ ورک بہت وسیع ہوتا ہے، ہمارے ہاں این جی اوز وجود میں آنی چاہیے جو اس طرح ایجوکیٹ کریں۔ لیکن جو لوگ بھی یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں ان کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ اب یہ کام سماج کے مقابلے میں کوئی آسمانی سماج لا کے کرنا چاہتے ہیں، یا اس سماج کے اندر جو تہذیب ہے، جو معاشرت ہے، جو اقدار ہیں، جو روایات ہیں، جو کلچر ہے، جو مذہبی تصورات ہیں، ان کے اندر سے اس کو اٹھانا ہے۔ تو اگر آپ وہاں سے اٹھائیں گے تو بتدریج تبدیلی آئے گی۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں نا اسلام نے غلاموں کو ایک دن اٹھا کے باہر آزادی کا پروانہ کیوں نہیں دے دیا، تو بتایا لوگوں کو میں نے کہ دیکھیے کتنا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ ایک جانب غلامی جہاں سے پیدا ہوتی تھی اس کا خاتمہ کیا، دوسری طرف ان کو اٹھانا شروع کی۔ یہی کام کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں چائلڈ لیبر کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن کیا ایک دن ہم یہ اعلان کر کے کہ آج سے ختم ہو گئی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس میں 10 سوالات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، ان ماں باپ کا کیا بنے گا، یہ جو 10 بچے پیدا کر کے لوگ اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جاتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اس ذہنیت کا کیا بنے گا؟ تو کسی سماج کی آپ اصلاح کرنا چاہیں تو پہلی بات وہ ہے جو آپ نے کر دی کہ یہ مسائل ہیں، ان مسائل میں اب ہم کو کہاں سے جانا ہے، تو آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ آپ کہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے سوسائٹی کا جائزہ لے لیا تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، یعنی آپ عام آدمی ہیں تو آپ کا دائرہ بس وہی آپ کے چند احباب ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، آپ کے اندر کوئی دانشمندی کی صلاحیت ہے، بات بیان کرنے کی صلاحیت ہے، آپ آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں، آپ کسی سیاسی پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک وسیع تناظر پیدا ہو جاتا ہے، آپ کسی فن کے عالم ہیں، ماہر ہیں، تو آپ کا ایک بہت بڑا حلقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ذرائع ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے، قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ بتدریج معاشرتی اصلاحات ہونا شروع۔
آپ زیادہ دے سکتے ہیں، اگر کوئی بچہ آپ کا ایسا ہے جو زیادہ ضرورت مند ہے یا جس نے آپ کی زیادہ خدمت کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک اماؤنٹ فکس کر دیا ہوا ہے کہ اتنا پرسنٹ اس کو ملیں گے بچے کو بیٹی کو، تو پھر یہ وصیت ان لوگوں کے لیے ہے یا ان کے لیے وصیت کا لکھا گیا ہے کہ جن کو آپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں مل رہا کہ ان کے لیے آپ وصیت کریں؟ ایک چیز اور یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ضرورت مند کو زیادہ دے سکتے ہیں وصیت میں، تو کیا ایسا بیٹا یا بیٹی جس نے آپ کو ساری زندگی مطلب تنگ کیا، کبھی آپ کی بات نہیں سنی، کیا اس کو آپ آنکھ بھی کر سکتے ہیں اپنی وصیت میں؟
جی ان سارے پہلوؤں کو ایک ایک کر کے لے لیجئے۔ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں بر بنا رشتہ داری مقرر کیے ہیں، وہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر مقرر ہی نہیں کیے، یعنی وہ تو ہر حال میں ملنے ہیں۔ آپ کا ایک بچہ کروڑوں کماتا ہے اس کو بھی ملنے ہیں، جو نہیں کماتا اس کو بھی ملنے ہیں، جو بڑا ہے اس کو بھی ملنے ہیں، جو آج پیدا ہوا ہے اس کو بھی ملنے ہیں، وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے۔ ان میں نہ میں تبدیلی کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، وہ خدا نے مقرر کر دی اور مقرر کر کے بتایا ہے کہ انصاف کی وہ کیا میزان ہے جس پر تول کر مقرر کیے گئے، وہ ایک دور ہے۔ ضرورت اور خدمت جو ہے یہ میرے فیصلہ کرنے کا کام ہے۔ میرا ایک بچہ معذور ہے، تعلیم نہیں پائی اس نے، چھوٹا ہے ابھی، مجھے پتا ہے کہ باقی بچے تو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، لیکن اس کی ضرورت ہے، سب کے لیے وصیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر حصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے مم بعد وصیت تو سونا بہودین، تمہاری وصیت کے بعد یہ حصے، تو میری وصیت پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی کہ اب میں کسی ضرورت مند کو باہر تو دے سکتا ہوں، اپنے بچے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، میں اپنے بچے کی ضرورت کے لیے بھی کر سکتا ہوں، بیوی کی ضرورت کے لیے بھی کر سکتا ہوں، ماں کی ضرورت کے لیے بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بتانا پڑے گا رشتہ داری کی بنیاد پر، نہیں اس پر نہیں کہ مجھے یہ زیادہ پیارا لگتا ہے، نہیں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی خدمت ہے، تو یہ ہے اس کا اصول۔
ایک ان کا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی بچہ تنگ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اسے آپ کر سکتے ہیں؟
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے، یہ بتایا کہ اقرب و نفن کی بنیاد پر ہے، جس کو آپ سے پوٹینشلی زیادہ نفع پہنچتا ہے اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، تو اس اصول پر ہے۔ ایک بچے نے اٹھ کے باپ کو مار ڈالا یا ہاتھ اٹھا لیا، سرکشی اختیار کر لی، آپ محروم کر سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جذبات میں آ کے کیا گیا تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، غلط کر دیا گیا، تو وہ اس فیصلے کو درست بھی کر سکتی ہے، تو دونوں چیزیں۔
جاوید صاحب، ایک کوشچن ای میل پر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے تناظر میں ابھی بات ہو رہی تھی اور جو خاندان کا ادارہ جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو قانون سازی اس طرح سے نہیں ہے یا قانون سازی ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ آپ سوال ان کا یہ ہے کہ آپ مختلف ممالک کی اگزامپلز دیتے رہتے ہیں، مغربی ممالک میں یہ جو خاندان کا جو ادارہ ہے اس کے لیے جو قانون سازی وہاں کی گئی ہے اور اس کا جو نافذ کیا گیا ہے، آپ اس سے پوری طرح مطمئن ہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ انسان جو قانون سازی بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹرائل اور ایرر سے گزرتی ہے، وہاں پر بھی ہے، چنانچہ بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جن کے بہت فوائد سامنے آ رہے ہیں اور بہت سے قوانین ایسے بھی ہیں کہ ان کے شدید نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ مثلا یہی قانون کہ آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ کی آدھی جائیداد جو کچھ آپ نے کمائی ہے وہ بیوی کو آپ کو دینی پڑے گی۔ اب اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شادی کے ادارے ہی کو مجروح کر دیا گیا ہے۔
یہ تو اچھا عورت کے حق میں اچھا نہیں ہے فیصلہ۔
ہاں، لیکن بے شمار عورتوں کے حق میں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی زندگی بسر کریں گی، لوگ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کسی بھی انتہا پسندی کی بنیاد پر قانون بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا، تو اس لیے توازن کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے، اور انسان جب بھی قانون بنائے گا اس پہ یدم توازن ہو جائے گا، یعنی یہ کوئی ایسی مذمت کی بات نہیں، ہم سب اسی ٹرائل ایرر سے گزرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسانی بات ہے۔ اللہ کی بات ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر دور میں وہ اپنی ابدیت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، انسانوں کے بعد اس میں بہرحال تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
جی
سر، میرا سوال تھا کہ نصاب میں مذہبی کتابوں کا شمولیت ہونی چاہیے، مطلب کہ ہمیں جس طرح دیکھا جائے کہ آپ سائنس پڑھتے ہیں، عموماً ہم لوگ سائنس اور لٹریچر کی طرف مطلب بچوں کے مضمون ہیں رکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کو اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھائی جاتی ہے جو کہ ایک خاصا کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، ایک کنفیوز جنریشن کو بلڈ اپ کرتی ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں مذہبی تعلیم کا جو دار و مدار ہے اس کو تھوڑا الگ رکھنا چاہیے اور نصابی تعلیم کا دار و مدار الگ رکھنا چاہیے، ان دونوں میں ایک بریک لانا چاہیے کہ اگر وہ اسکول یا یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں تو وہ اس چیز کو پر کانفیڈنٹ ہو کر پڑھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سائنس ہو، محض لٹریچر ہو یا سائیکالوجی ہو، کیونکہ وہ سائنس بالکل ایک الگ چیز کہتی ہے اور جب مذہب درمیان میں آتا ہے تو
ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ جو سائنس پڑھائی جاتی ہے، سائنس اور پھر مذہب پڑھایا جاتا ہے تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے مطابق سائنس ایک الگ چیز کہہ رہی ہے اور مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے. جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ابتدائی سے یہ بتانا چاہیے کہ وہ جس دنیا میں داخل ہو رہے ہیں اس دنیا میں ہر طرف سے ایک آواز نہیں آئے گی، یعنی اس میں سائنس کے اندر بھی 10 آوازیں آ جائیں گی، اس میں جغرافیہ میں بھی 10 آوازیں آ جائیں گی، اس میں تاریخ میں بھی 10 آوازیں آ جائیں گی. تو لوگوں کو اس ڈائیورسٹی میں تربیت دینی چاہیے، پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ کہ جب ایک آپ مسلمان معاشرے میں ہیں یا مسیحی معاشرے میں کہیں بھی ہیں تو وہاں بچوں کو مذہبی کتاب تک رسائی دینی ہے، لازم ہے. یہ ہمارے ہاں جو اسلامک اسٹڈیز کا نصاب بنایا گیا، میں تو ہمیشہ اس پہ تنقید کرتا رہا ہوں، میرے نزدیک اسلامک اسٹڈیز کا جب بھی کوئی نصاب آپ بنائیں گے تو لازمی طور پر وہ کسی تعبیر پر مبنی ہوگا. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ ہے کہ تعبیرات کے معاملے میں ایک انتشار پیدا ہوگا. تو ہمارے عمومی تعلیم کے نظام کو تو ایسے بننا چاہیے کہ اس میں آپ عربی زبان کی تعلیم دیں بطور ایک لینگویج کے، اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے تو وہ بطور ایک ٹیکسٹ بک کے خود بخود اس کا حصہ بن جائے گا. جیسے آپ انگریزی پڑھتے ہیں تو آپ شیکسپیئر کو پڑھا دیتے ہیں، آپ اس میں کوئی ناول داخل کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ بک کی صورت میں آپ اس کتاب سے واقف ہو جاتے ہیں، وہ بطور ایک مذہبی کتاب کے نہیں آتی. تو قرآن مجید کی تعلیم اس طریقے سے ہمارے نظام کا حصہ بن جانی چاہیے. یہ بات کہ لوگ اسلام کو سیکھیں، وہ یہ دیکھیں کہ پھر اس سے، اس قرآن سے یا جو کچھ بھی معاشرے میں اسلام موجود ہے وہ کیا ہے، جب ان کے پاس عربی زبان کا علم بھی ہوگا، وہ اردو زبان سے ہی واقف ہوں گے، انگریزی زبان سے ہی واقف ہوں گے، وہ جب بڑی عمر کو پہنچیں گے خود پڑھ لیں گے. جو ابتدائی بچے کی تربیت ہے کہ اس کو نماز سکھانی ہے، دعائیں سکھانی ہے، اس کو ایک مسلمان کی زندگی ہے، وہ والدین بھی دے دیتے ہیں، وہ ابتدا میں آپ بچے کو بھی دے دیتے ہیں، تو وہاں سے کوئی کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا. ان کے ذہن کے اندر کنفیوژن پیدا ہونے چاہیے تاکہ اضطراب پیدا ہو، وہ سمجھیں چیزوں کو، سوالات کی ایک دنیا ان کے سامنے آئے. سوالات کو فیس کرنے کے لیے ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے جی. جاوید صاحب ایک سوال یہ ای میل پر ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ قرآن مجید، تو مردوں کو تو قرآن مجید جو ہے قوام کہتا ہے، خدا کا جو لفظ ہے وہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، شوہر کو مجازی خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کوئی دین نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے؟
نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین میں جو تعبیریں،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی بتائیے گا جس میں سجدہ کرنے کی جو بات،
بالکل دوسری بات ہے. وہ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو روایات ہوتی ہیں اس میں دو تین چیزیں بہت اصولی سمجھ لیجیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات براہ راست آپ کو نہیں پہنچی. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کسی موقع پر کی ہے یا آپ نے کوئی فیل کیا ہے، کسی دیکھنے والے نے اس کو آگے بیان کر دیا، بیان کرنے والے سے آگے کسی نے بیان کر دیا ہے. اس لیے اگر آپ کو کوئی کھٹک پیدا ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی. یعنی ان چیزوں کو اٹھا کے پیغمبر کی ذات کے بارے میں بدزنی پیدا کرنا یا بدزنی ذہن میں لانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل پیغمبر جو چیز ہم کو دے کے گئے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ کی سنت ہے، باقی چیزیں آپ کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی.
ٹھیک
ہے، پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ کوئی بطور اصول کسی ممبر پر کھڑے ہو کے نہیں بیان کی گئی ہوتی، وہ حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اب کسی موقع کے اوپر اگر ایک بیٹا ہے اور وہ بڑی سرکشی اختیار کر رہا ہے، باپ پر ہاتھ اٹھا دیا اس نے، میں اس وقت تنبیہ کرتے ہوئے جو الفاظ بولوں گا وہ اس وقت کے لحاظ سے الفاظ ہوں گے. تو اگر کسی موقع پر کسی سرکش خاتون کو آپ نے توجہ دلائی ہے کہ آپ کو میں اگر نصیحت کرتا تو یہ نصیحت کرتا، تو گویا توجہ دلانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے. اگر وہ الفاظ صحیح منتقل ہو گئے بس اس کو وہی رکھنا چاہیے. جو ریلیشن کی بنیادیں ہیں وہ قرآن نے واضح کر دی.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم نے جو گفتگو کی وہ متفرق سوالات پر مبنی تھی، اور اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ حقوق نسواں سے متعلق ہمارا جو پروگرام ہوا تھا جو دو مختلف اقساط میں تھا، اس میں کچھ وضاحتیں طلب تھیں. ایسی تھیں چیزیں کہ جو کنفیوز کر رہی تھیں وہ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی اس ڈسکشن میں کچھ اور سوالات, نئے سوالات ذہن میں آئے ہوں آپ کے, آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.